أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صف سیدی فرمائیے اللہ اکبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم إنك عفو رحيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. مگر مزرات یہ سورہ بقرہ کی چار آیتیں سیقول دوسرے پارے کی تیسرے رکوع کی جو چار آیتیں ہیں وہ تلاوت کی گئی اور یہ جو چار آیتیں ہیں وہ پچھلے آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق اور مضمون وہی مضمون جو چل رہا ہے. پچھلے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیتوں میں اللہ نے جو کہا تھا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تو میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی مت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ استعانہ آمن استعین و بصبری و صلاح دو چیزیں بتائی کہ آپ اللہ سے مدد چاہو مدد طلب کرو تو صبر و صلاح سے طلب صبر اور صلاح. تو اس صبر کا جو وہ صبر کے فوائد اور صبر کے فضائل وہ پچھلے مرتبہ بیان کیے تھے, تو صبر میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, سب سے بڑی فضیلت جو صابرین کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت, اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ ہو جائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. صابرین کے ساتھ جو بھی لوگ صبر کرتے ہیں, جو بھی تکلیف میں ہیں دنیا میں جہاں کہیں, جو فلسطین والے مسئلے, جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے, یہ بہت بڑی فضیلت اللہ کی معیت. تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آزمائش کے بارے میں بتائیں گے. تو یہاں ایک بیچ میں یہ قرآن کی آیت ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, آدمی کی آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش پر صبر کرنا پڑتا ہے. تو سب سے آدمی کے صبر کی جو انتہا ہوتی ہے, صبر کی جو انتہا وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے, جہاد کے وقت آدمی کا جو صبر ہوتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے. کیونکہ آدمی جب جہاد میں جاتا ہے, جہاد میں جانے کے وقت اللہ وہ کیا کرتا ہے, اپنے نفس اپنے جان اپنا مال یہ سب کچھ اللہ کے راہ میں اور اللہ کے راستے میں وہ نکال دیتا ہے, وہ خرچ کر دیتا ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بدر کے موقع پر اس کا سبب نزول جو لکھا ہے, اس کے شان نزول, اس آیت یہ کس وجہ سے نازل ہوئی, بدر کے موقع پر 8 انصاری صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا اور 6 مہاجرین صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب انتقال ہو گیا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ ان کی جو دنیا کی نعمتیں جو تھی وہ ختم ہو گئی, دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم رہ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہوں نے تو صبر اپنا صبر کا پھل اور صبر کا جو ثمرہ اور صبر کا جو نتیجہ اور جو ضرورت تھی ان لوگوں نے صبر کر کے دکھایا اور جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے. اور پھر شہید کا مرتبہ کیا ہے اس کو, یعنی انہوں نے تو اس صبر کی وجہ سے وہ شہادت کا مرتبہ پایا. تو اللہ تعالیٰ لا تقولوا, تم مت کہو لمن یقتلوا, جن لوگوں کو جس کو قتل کیا گیا ہے, فی سبیل اللہ, جس کو اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جاتا ہے, اموات کے وہ مردہ ہے, دنیا میں جو دنیا سے چل تو گئے لیکن وہ مردہ نہیں ہے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, بلکہ بھلا لیکن صرف تم شعور نہیں کرتے, تم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں. تو یہاں یہ شہداء کے بارے میں اور شہداء کے فضائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جب آدمی مر جاتا ہے دنیا سے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو عالم برزخ اس کو کہتے ہیں, جہاں روح جو ہوتی ہے اس کو عالم برزخ میں یعنی عالم دنیا سے عالم آخرت میں جانے سے پہلے جو بیچ میں جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. تو اس عالم برزخ میں یہ اس کی حالت بتا رہے ہیں. عالم برزخ میں ایک تین درجے, ایک تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ پر درود شریف بھیجتے رہو, درود میری طرف مجھے پیش کیا جاتا ہے خاص طور پر جمعہ کے دن. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم درود شریف پڑھے اور آپ کی طرف یہ درود شریف پیش کیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین تو آپ کے جسم کو کھا جائے گی, بوسیدہ ہو جاتا ہے جسم. تاکہ ان اللہ تعالی حرم اللہ تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ نبی کے جسم کو کھائے, جس سے معلوم ہے کہ نبی کا تعلق, نبی جب ان انبیاء انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کا روح اور ان کا جسم کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. اس لیے جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی نہ میراث تقسیم ہوتی ہے, نہ ان کے ازواج ان کی جو بیویاں اور دوسری شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. تو ان کا اعلیٰ قسم کا تعلق اور ان کے روح کیا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. دوسرے درجے پر ہے شہداء, شہداء کا درجہ. شہید کا درجہ تو حدیث شریف میں آتا ہے, شہید کا درجہ تو اتنا کہ شہید جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جیسے کانٹا چبھوتا ہے, کانٹا جب لگتا ہے تھون, ایسی جو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے شہید کو. شہید کو مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. دنیا میں تمام, حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ دنیا میں جانا پسند کرتے ہو, کوئی بھی دنیا میں جانے کا پسند نہیں کرے گا صرف سوائے شہید کے. شہید صرف اس وجہ سے کہ میں دنیا میں جاؤں, میرے اندر پھر دوبارہ جوان لوٹائی جائے اور میں پھر دوبارہ شہید کیا جاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے بل احیاؤں, بلکہ وہ دوسری جگہ ان ربہم ترزقون, ان کو رزق دیا جاتا ہے, شہید کو رزق دیا جاتا ہے. شہید کی روح اور اس کے جسم جو ہے اس کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہے عام مسلمانوں سے, یعنی انبیاء سے کم درجہ, عام مسلمانوں سے زیادہ درجہ یہ شہداء کا درجہ ہے. اور شہداء کا کیا ہوتا ہے, شہداء کی جو روح ہے وہ پرندے کے پیٹ میں رکھی جاتی, پرندے کے اندر رکھی جاتی ہے اور وہ پورے پرندہ جنت میں سیر کرتا ہے, اور اس شہید کی روح کو لے کر پورے جنت میں سیر کرتا ہے, اور عرش کے نیچے جنت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہ قندیل قنادیل ہے جہاں وہ لیمپ وغیرہ ہوتی ہے لانٹن, وہاں بیٹھتی ہے سیر کرتی ہے, کھانا جنت کے پھلوں کو کھانا اور جنت کی نہروں سے پینا, یہ شہید کے درجہ, شہید کا درجہ ہے. تو ان کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں, عبداللہ بن مسعود, کہ میں خود چاہتا ہوں, نبی کی یہ چاہت کہ میں شہید کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یعنی بار بار شہید ہونا پسند کرنا, اور زندہ صرف اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی دوبارہ شہید کر کے دوبارہ زندہ کیا جاؤں تاکہ میں شہید کیا جاؤں. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ان پرندوں, ان روحوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ خوش ہیں, کہ کسی چیز کی تمنا ہے, شہیدوں کے روح سے پوچھتے ہیں. وہ شہید کی روح کہتے ہیں یا اللہ ہم تو سب خوش ہے. پھر دو اللہ تعالیٰ پھر سوال, یہ حدیث اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں ان شہید کی, شہداء کی روح سے, کہا کہ نہیں ہم تو خوش ہے. کہا کہ پھر دوبارہ تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں تو وہ شہداء کی روح کی جواب یہ دیتے کہ اللہ ہمیں صرف یہ تمنا ہے کہ آپ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجے تاکہ ہمیں دوبارہ ہمیں شہید کیا جائے. تو شہید اور شہادت کا درجہ اور شہید کا جو درجہ ہے, تو وہ کہنا کہ وہ اس کو, یعنی جتنی کم تکلیف شہید کو ہوتی ہے موت کے وقت, کسی اور کو موت کے وقت اتنی کم تکلیف نہیں ہوتی ہے بنسبت شہید کے. شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جیسے کہنا کانٹا لگتا ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شہید کے بقیے, جب لوگوں نے کہا کہ یہ شہداء نے صبر تو کیا, اپنا صبر کو صبر کا پھل دکھا کر انہوں نے تو وہ جنت پالی, بل احیاؤن ولکن لا تشعرون. تو اسی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ولنبلونکم, بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ نے ہم ضرور بضرور کہ یہ جو آزمائش بدر کے وقت یہ شہداء کا شہید ہونا اسی طرح دوسری مصیبتوں کو آنا اور یہ صبر کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معیت یہ کب حاصل ہوگی جب آدمی کے اندر صبر ہو. تو اس صبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور بضرور یہ لنبلونکم عربی میں یہ ترجمہ کرتے ہیں ضرور بہ ضرور یہ تاکید ہوتی ہے لام تاکید کے ساتھ اور نون بھی تاکید ایک تو ہے نبلونکم قرآن میں حتی ولد دوسری جگہ میں خلق انا خلقنا الموت والحیات لنبلوکم لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی یہ سورہ ملک میں موت اور زندگی کی جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ تاکہ اللہ تم کو آزمائے آزمائش کے لیے ایکم احسن عملا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو صیغہ استعمال کیا ولنبلونکم ہم ضرور بہ ضرور آزمائیں گے تم کو یعنی یہ آزمائش تو ضرور مؤمن پر آئے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائش کے حدیث قرآن میں ہے کہ آدمی یہ آمنو ہم نے کہا آمن نہ ہم ایمان لے آئے اور پھر آزمائش نہ آئے اس پر اس کا امتحان نہ ہو. آزمائش تو ضرور آئے گی تو اللہ کہا ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بشیئن بہت زیادہ اتنی آزمائش نہیں کہ وہ قابل برداشت نہ ہو. بشئی کا معنی تھوڑی سی بشئی کا ترجمہ ہے تھوڑی سی آزمائش یعنی ایسی آزمائش نہیں کہ آدمی اس کو برداشت ہی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی نفس پر مکلف نہیں کرتے ہیں مگر جو اس کی وسعت میں ہے جو وہ برداشت کے برداشت کر سکتا ہے برداشت کے باہر ہو وہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش نہیں کرتے. جو آزمائش جس آزمائش سے ہم گزرتے ہیں ہم گزر رہے ہیں یا امت گزر رہی ہے وہ اتنی آزمائش ہے جو وہ بندہ یا وہ لوگ یا کوئی قوم برداشت کر سکے اتنی ہی آزمائش اللہ تعالیٰ بھیجتے ورنہ وہ آزمائش اس سے باہر ہماری آزمائش الگ ہے دوسرے لوگوں کی آزمائش الگ ہے. اگر ہمیں وہ ایسی آزمائشوں سے آزمایا جاتا تو ہم شاید برداشت نہ کر سکے. ہم کسی کی تکلیف سنتے ہیں کسی کی مصیبت سنتے ہیں کسی کی بیماری سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ بیماری میں ہیں ہم ہی زیادہ مصیبت میں ہیں. لیکن جب دوسرے کی مصیبت دوسرے کی مسائل کو سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دوسرے بھی الگ الگ آزمائش میں ہماری آزمائش الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا ہم کیا عمل کرتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں. تو ولنبلونکم ضرور بضرور تھوڑی آزمائش تم کو آزمائش تو کریں گے. من الخوف خوف آدمی کے اندر خوف ڈال کر دشمن کا خوف. اور یہ خوف کو کیوں پہلے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سب سے پہلی جو آزمائش آئی وہ خوف کی آزمائش تھی. جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو وہ قریش دشمن جو تھے وہ پکڑ لیتے چپکے سے ان کو جانا پڑا کہ ہمارے دشمن جو ہے ہمیں پکڑ نہ لے. تو یہ خوف سے ہی ان کو آزمایا گیا. آدمی کو خوف سے آزمایا جاتا ہے کہ خوف ہے دشمن ہم پر غالب آ جائیں دشمن ہمیں تکلیف دیں گے دشمن ہمیں ہمارے دشمن جو ہے حاسدین جو ہے ہمارے فتنہ کرنے والے دشمن جو ہے ہم پر کوئی غلط کام نہ کر لے ہماری بے عزتی نہ کرے ہمارے پیچھے ہی دشمن کیا ہوتا ہے ہمارے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے ہمارے پیچھے پڑے رہتے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ہمیں تکلیف پہنچے. تو دشمن سے اور دشمن کے خوف سے دشمن کا خوف ہونا یہ آزمائش ہے. اور والجوعی بھوک آدمی کو بھوک سے مالی پیسے کم ہو جائے آگے پیسے کم ہو جائے یا میں تو مال کا آگے ہے والجوع بھوک آدمی کو کھانا کم ہونے کی اندیشہ ہو کہ میرے پاس کھانا نہیں ہوگا یہ جوع کو خوف کے بعد لائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ ان کو بھی ایسے آزمایا گیا. وہ جب گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے مالدار صحابی لیکن انہوں نے حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے دوپہر کا وقت پوچھا کہ ابو بکر کو دیکھا کہا کہ ابو بکر پوچھا کہ آپ اس وقت میں کہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں کہا کہ مجھے بھوک نے مجبور کر دیا مسجد میں آنے کا. اتنے بڑے مالدار صحابی تھے پھر بھی ایسی حالت ہو گئی کہ بالکل بھوک انہوں نے پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے, تو بھوک سے کسی کو آزمایا جائے گا. آج کل فلسطین کے مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے, ایک تو خوف ہے, ہمیشہ خوف ہے, یہ آزمائش کہ ہمارے اوپر بوم نہ گر جائے, رات کو سو رہے, وہ خوف ہے, دشمن کا خوف, اور بھوک, سب راستے, سب عید, سب یعنی وغیرہ, کھانا وغیرہ پانی بند کر دیا, کھانے کے اندر جانے کے سب انتظام, سب وہ جو وہ سب بند ہو گئے, خوف ہے. ونقص من الاموال, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کو کم کر کے ہم آزمائیں گے, آپ کا مال کم ہوگا. مال اللہ تعالیٰ, جیسے کہ کسی کے پاس کام, فائنینشیل ڈیفیکلٹیز, پیسے نہیں ہے, اور پیسے کے آدمی کو وہ فکر رہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں, وہ پیسے نہیں ہوں گے تو بھوک, اس کا پھر دوبارہ خوف کہ میں بچوں کو ہمارے فیملی کو کھلاؤں گا کیسے, ان کو کیسے ہمارے کھانا اور یہ جو ضرورت ہے زندگی, خوف, یہ مال کی وجہ سے وہ خوف, اور اسی طرح جو بھوک کی بھی وہ آزمائش ہوتی ہے, مال کم ہونے سے بھوک کی بھی آزمائش اور خوف کی بھی آزمائش. اور جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, تھوڑا مال تھا لیکن پھر بھی کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تھوڑا مال ہوتا ہے پھر بھی وہ جہاد میں, غزوہ جنگ بدر, جنگ احد, پھر ہر سال وہ خوف. والانفس, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر ہم تم کو آزمائیں گے, نقص من الانفس, نفس, نفس کو کم کرنے کی وجہ سے, ہمارے کوئی, ہمارے رشتے دار, ہمارے بھائی بہن, ہمارے کوئی متعلقین, ہمارے احباب, وہ اللہ, وہ موت, موت کے ذریعے سے وہ انتقال کر جائیں گے, ہمارے گھر والے, یہ بھی آزمائش ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, بدر میں تقریباً 12-13 صحابہ انتقال, پھر احد میں تو 70 صحابہ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد سن 4 ہجری میں بئر معونہ کا واقعہ آیا, 70 قراء علماء کو انہوں نے قتل کر دیا تھا وہ مشرکین اور کافروں نے, 70. تو یہ نقص من الاموال, مال کی بھی کمی, یہ بھی آزمائش, اسی طرح موت کی کمی, نفس, انسان کم ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ آج کل دیکھیں فلسطین میں یہی حالت ہے کہ مال کا بھی ان کو آزمایا جا رہا ہے, مال کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے, خوف کے ذریعے سے, اور نفس کے ذریعے سے بھی. والانفس, ان کی کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی نہ کوئی انتقال ہو چکا ہے, کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کے بھائی بہن, یہ ان کو اس طریقے سے. والثمرات, ثمرات یہ یا تو پھل, اور پھل سے مراد جو آدمی کے ثمرات, پھل, یعنی اس سے بعض نے, بعض مفسرین کہا کہ اپنی اولاد سے آزمائے جائیں گے, آدمی کا پھل اور ثمرہ کیا ہوتا ہے, ثمرہ اس کی اولاد, تو وہ ثمرہ جو ہے ان اولاد اور نسل کے ختم ہونے کی آزمائش, اس لیے اس کو سب سے اخیر میں بیان کیا کہ آدمی کی اولاد ختم ہو جائے, اس کی آزمائش. جب آدمی کو ان چیزوں سے آزمایا جاتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ یہ خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے, اور اسے والجوع سے مراد بھوک, یعنی رمضان اللہ کا خوف, یہ بھی آزمائش ہے کہ آدمی کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. پھر اسی طرح جوع, بھوک, آدمی رمضان میں, رمضان کے روزے رکھنے ہوتے تو وہ بھوک, آدمی بھوکی کے حالت میں رہتا ہے, وہ بھی اس کی آزمائش ہے. ونقص من الاموال, مال سے آزمایا جائے گا, زکوٰۃ دینا پڑے گا, یہ بھی آزمائش کا, آدمی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, حقوق العباد ہے, صدقات دینا, یہ مال کی آزمائش ہے. والانفس, آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے باوجود اللہ کے احکام پورا کرتا ہے کہ نہیں, یہ بھی آزمائش ہے کہ عبادت کے اندر آدمی بیماری کے باوجود وہ اللہ کے احکام پورا کرتا ہے یا نہیں. والثمرات, اور پھل, اور ثمرات سے مراد اولاد. اللہ تعالیٰ کہا وبشر الصابرین, جو جس کو ان چیزوں سے آزمایا گیا اور جس نے صبر کیا تو ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو, اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کرنے والے کی صفت, صابرین لوگ کون ہے, یہ ہے صبر کرنے والا, صبر ادن الصدمت الاولی, حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہمیں کوئی بری خبر ملے فوراً اس وقت, صدمت اولی, پہلا صدمہ ہو اس وقت صبر کرنا, یہ اصل صبر ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی بھی مصیبت, حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے کسی کا تو اس وقت بھی انا للہ پڑھنا چاہیے,
ایک ہوا آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا کی وجہ سے وہ آگ جو جل رہی تھی وہ بجھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ و انہی لراجعون پڑا. عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ سے؟ کہا کہ یہ بھی مصیبت ہے, اس آگ کی وجہ سے ہمیں وہ روشنی ملتی ہے, وہ روشنی چلی گئی, یہ بھی مصیبت ہے. کوئی بھی مصیبت آئے تو آدمی یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو لفظ ہے انا, کوئی بھی مصیبت, ہم تو عام طور پر جس کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم یہیں پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن کوئی بھی مصیبت ہو انا للہ, آدمی جب یہ کہتا ہے نا انا للہ, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم یعنی اللہ ہمارے مالک ہے اور ہم مملوک ہے, ہمارے خالق ہم مخلوق. ابھی خالق اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے مخلوق اور مملوک میں جس طریقے سے صرف کرنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری ہمیں خوف دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ خوف دور کر سکتا ہے. آدمی جب انا للہ کہتا رہے گویا اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک سے آزما رہا ہے, لیکن وہ مالک ہے, وہ بھوک کی آزمائش بھی دور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نقص مال کی آزمائش سے, مال سے آزما رہا ہے, لیکن اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ ہماری مال میں کمی آ رہی ہے, اللہ مالک ہے, ہم اللہ ہی کے ہے, مال بھی اللہ کا ہے, مال اللہ نے کم کر دیا, ابھی کبھی زیادہ کر دے گا کل. ماں کسی کی انتقال ہو گیا ہمارے فیملی میں, والانفس نفس کم ہے, اللہ ہی کے تھے, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی نے واپس لے لیا. ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہمارے رشتہ دار کوئی چلے گئے دنیا سے, وہ سب اللہ ہی کے تھے, اللہ ہی نے ہمیں بھیجا امانت کے طور پر, اللہ نے اپنی امانت کو واپس کر لی. کیونکہ انا للہ, یہ جو جملہ ہے آدمی اگر تصور, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ سب مصیبت, یہ سب آزمائش, یہ سب ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آدمی جب بھی مصیبت کے وقت یہ پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سسم فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے بندے کے بچے کا انتقال اور اس کی روح قبض کر لی؟ کہا کہ جی میں نے قبض کر لی. کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, جاننے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا جواب دیا اور میرے بندے کی کیا حالت تھی؟ کہا کہ اس نے تعریف کیا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہو, میں نے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جس کو وہ گھر کا نام ہے, گھر کا نام ہی کہا کہ یہ حمد کا بیت الحمد ہے, یہ حمد تعریف کا گھر, کہ آزمائش کے وقت بھی اس نے اللہ کو یاد کیا. یہ تو آزمائش کے وقت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. ام سلمہ رضی اللہ, اس کے بعد ایک اور بھی دعا ہے اللہ, ایک اور دعا دوسری روایت میں آتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر کا ابو سلمہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے طبیعت کے, خوش مزاج, بہت نیک انسان تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہت صدمہ ہوا ام سلمہ, امہات المؤمنین, بہت صدمہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کسی نے کہا کہ یہ ان کی یہ حدیث معلوم تھی کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا, اور پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی, بہت مضبوط دعا, اللہم اجرنی یا اجرنی دونوں طرح پڑھا, اجرنی اجرنی فی مصیبتی, یا اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما, واخلفنی خیرا منہا, اور اس سے زیادہ بہتر تو مجھے بدلہ عطا فرما. تو ام سلمہ سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ بہتر, ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے, اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے, مجھے کیا انعام مل سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, میں پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی, تو ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے شاہ نکاح کا پیغام بھیجا. تو پھر سوچا کہ یہ جو واخلفنی, مجھے ابو سلمہ سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی درجہ بہتر ہے, تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. تو کوئی بھی مصیبت آئے ان للہ و ان الیہ راجع, صبر کرے ان للہ و ان الیہ راجعون پر ہے, اور اوپر سے صرف یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا, یا اللہ اس مصیبت میں میرا مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما. آدمی یہ پڑھتا رہے گا کسی بھی مصیبت میں, اللہ تعالیٰ ایک تو یہ مصیبت پر اللہ اس کو صبر بھی دے گا, اس کو اجر بھی ملے گا, صبر کی توفیق بھی ملے گی, اجر بھی ملے گا, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی چیز عطا فرمائے گا. اس دعا کی برکت سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون. وہ لوگ, ان پر اللہ کی صلوات, اللہ کی مغفرت, یہ صبر کرنے والوں کی اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں, نازل ہوتی ہیں. اور خاص ورحمہ, ایک خاص رحمت اللہ کی صبر کرنے والوں پر خاص رحمت اور مغفرت ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ صبر کرنے والے کی فضائل ہی چل رہے کہ یہ سب لوگ مہتدون ہے, انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت, یعنی کون سا کام, کون سی راہ پر چلنا, کیا ہمیں کرنا ہے, صبر کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راہ پر چلاتے ہیں. یہ ہے صبر کرنے والوں کی یہ جو فضیلت ہے. ایک تو معیت, اللہ کی معیت ہوتی ہے اور ان کو خوشخبری ملتی ہے, جنت میں ان کے لیے گھر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے, اللہ کی مغفرت ہوتی ہے, اور مہتدون, اللہ ان کو ہدایت بھی, رہنمائی اور ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں. یہ سب صبر کرنے والوں کی یہ انعامات ہیں. گویا پورا ہماری شریعت جو ہے, شریعت ہم نیک کام کرو گے اس وقت بھی ضرورت ہے صبر کی, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت, مصیبت سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت. گویا روزانہ ہر وقت آدمی کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر سے ہی دوسرے ثمرات, دوسرے صبر تو ہر پوری زندگی میں آدمی کو آزمائش, آدمی کی مصیبت میں, تکلیف میں آزمائش تو ضرور ہوگی. تو آزمائش کے وقت, کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کبھی گناہ معاف ہوتے ہیں, کبھی ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے, کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے, جو ہمارے ماضی میں جو گناہ کیے اس کی وجہ سے کچھ آزمائش آتی ہے, یا اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آدمی کی جب تک کہ وہ آزمائش نہ ہو, وہ اللہ کا قرب. الانبیاء, جیسے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے مصیبت زیادہ انبیاء پر آتی ہے, ثم الامثل فالامثل, پھر جو زیادہ انبیاءوں سے قریب ہوگا اتنی زیادہ مصیبت, جو مصیبت آئے گی وہ جو جتنا قریب اللہ سے ہوگا اتنی زیادہ ان کی مصیبت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مصیبت, سب سے زیادہ آزمائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. تو یہ آزمائش کا آنا اور اسی طرح مصیبتوں کا آنا, تکلیف آنا, یہ اس میں یہ سبق یہی ہے کہ ہمیں صبر کا جو پھل ہے, صبر کی جو صفت ہے اس کو ہم اپنائیں. آدمی صبر کو اپنانے سے اس کے اندر اور دوسری اچھی صفات پیدا ہوگی. آدمی غصے میں بھی ہوتا ہے, غصہ کر کے کوئی بول دیتا ہے کوئی چیز, آدمی اس کو صبر کر جائے, کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کی, تکلیف پر کسی کی ہم اپنے آپ کو غصے میں آتے ہیں تو وہ بھی صبر کی کم ہونے کی وجہ آدمی غصہ میں آ جاتا ہے, کوئی کہہ دیتا ہے. تو ہر مرتبہ صبر کی جو ترغیب دی ہے وہ, یعنی یہ چند, یعنی پچھلے ہفتے بھی اور صبر کی اس ہفتے بھی, جو صبر کی, جو اللہ تعالی ہم سب کو صبر کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تینوں قسم کی جو صبر ہے, صبر علی الطاعہ, صبر عن المعصیہ اور المصیبہ, یہ تینوں قسم کی صبر کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو آزمائش آتی ہے اللہ تعالی ان تمام آزمائش اور اس مرحلوں سے اللہ کی یعنی صبر کے ساتھ ہمیں گزرنے کی ان آزمائشوں سے, یعنی اس پر صبر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمد, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. سبحان ربک رب العزت.